باب اذا کسر قصعتن او شیئن لغیره، اگر کسی کا پیالہ یا کچھ سامان کوئی توڑ دے، مثلا کسی نے آپ کے گھر میں کوئی چیز بھیجی اور پیالہ میز پر رکھا تھا کہ بچے نے ہاتھ مارا اور نیچے گرا دیا، اب اس پیالے کا کیا ہوگا، اس برتن کا کیا ہوگا، کیا جس کا وہ پیالہ تھا اس کو اس کا عوض دیا جائے گا یا بس صرف ایکسکیوز کر لیا جائے گا؟ دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں کیا طرز عمل تھا. حدثنا مسدد حدثنا یحیی بن سعید عن حمید عن انس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان عند بعض نسائہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج مطہرات میں سے کسی کے ہاں بیٹھے ہوئے تھے، کہا جاتا ہے حضرت عائشہ کے پاس سے. فارسلت احدى امہات المؤمنین، تو امہات المؤمنین میں سے ایک نے بھیجا، مع خادم اپنے خادم کے ساتھ، بقصعت ایک پیالہ، فیہا طعام جس میں کچھ کھانے کی چیز تھی، کھانا تھا. فضربت بیدہا، تو حضرت عائشہ نے اس پیالے کو اپنے ہاتھ سے مارا، فکسرت القصع، تو پیالہ ٹوٹ گیا. دونوں طرح ہو سکتا ہے کہ ہاتھ مارنے سے ٹوٹ گیا یا نیچے گر کے ٹوٹ گیا. اب کیا ہوتا ہے، اب یہ کیوں توڑا تھا انہوں نے؟ کیونکہ انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف لائے ہیں اور کھانا کہیں اور سے آ رہا ہے، تو یہ بات ان کی جو غیرت تھی اس کے خلاف تھی، لہٰذا انہوں نے انسانی جذبات کے تقاضے میں یعنی غصہ اس پیالے پہ نکالا، حالانکہ اس بیچارے کا تو کوئی قصور نہیں تھا. جیسے عام طور پہ کہا جاتا ہے نا کہ شوہر کے دل میں جگہ پیدا کرنے کا راستہ جو ہے اس کا معدہ ہے، یعنی جو عورت کھانا اچھا پکا سکتی ہے وہ اپنے شوہر کی نظروں میں زیادہ عزیز ہوتی ہے. بہرحال لوگوں کا کہنا ہے معلوم نہیں، لیکن یہاں پر شاید اسی جذبے کی وجہ سے حضرت عائشہ نے محسوس کیا ہو کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں بیٹھے ہوئے کھانا کسی اور کے گھر کا بھیجا ہوا کھا رہے ہیں تو اس سے کیا ہوگا، آپ کے دل میں میری قدر شاید کم ہو جائے اور اس کی زیادہ ہو جائے. اب کیا ہوا، فدمہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ٹکڑے اٹھا لیے اور اس کو جوڑ دیا. ضم کہتے ہیں ایک دوسرے میں ایڈ کرنے کو. وجعل فیہ الطعام، اور اس میں کھانا رکھ دیا. وقالا، اور فرمایا، کلو، اپنے صحابہ کرام سے کہا کھا لو، یعنی گھر میں مہمان بھی اس وقت آئے ہوئے تھے، تو ضروری نہیں کہ مہمانوں کے سامنے ہی توڑا ہو، اندر کچن میں بھی ٹوٹ سکتا ہے. اب کیا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیالے کو جوڑا اور صحابہ کرام کے پاس لے گئے اور فرمایا کلو کھاؤ. وحبس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والقصعۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک لیا کس کو، اس غلام کو اور پیالے کو بھی. حتی فرغو، یہاں تک کہ صحابہ کرام جو تھے وہ فارغ ہو گئے کھانے پینے سے. فدفع القصعۃ الصحیحۃ وحبس المکسورۃ، تو اس کے بعد آپ نے جڑا ہوا یعنی ایک نیا پیالہ واپس لوٹایا اور ٹوٹا ہوا اپنے گھر رہنے دیا. فدفع، لوٹا دیا، دیا القصعۃ الصحیحۃ، صحیح پیالہ یعنی صحیح سلامت پیالہ جو تھا وہ لوٹایا. وحبس، اور روک لیا، المکسورۃ، ٹوٹا ہوا. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ اگر کسی کا برتن ٹوٹ جائے تو اس کے بدلے میں اس کو نیا برتن لا کر دینا چاہیے، اس کا نقصان پورا کرنا چاہیے. اس سارے قصے میں جو بات بہت اچھی لگتی ہے وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرز عمل ہے وہ بہت سمجھداری پر مبنی ہے. عموماً جو ہمارے ہاں خاندانوں میں جھگڑے ہوتے ہیں ساس بہو کے درمیان یا اور رشتوں کے درمیان، اس میں بہت بڑی ذمہ داری جو ہے وہ شوہر پر آتی، مرد پر آتی. اگر ایسے موقعوں پر مرد صبر و تحمل اور سمجھداری کا ثبوت دے تو بہت سے جھگڑے وہیں ختم ہو سکتے ہیں. اس موقع پر اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواباً حضرت عائشہ کو ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دیتے یا غصے میں آ کے گھر سے نکل جاتے یا مہمانوں کے آگے شکایت شروع کر دیتے یا وہ ٹوٹا ہوا پیالہ اس خاتون کو واپس بھیج دیتے جس نے وہ کھانا بھیجا تھا، تو ان میں سے ہر طرز عمل جو تھا وہ فساد کا سبب بنتا، بگاڑ کا سبب بنتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تکلیف کو خود ہی برداشت کیا، اس کو خود پیالے کو اٹھا لیا، خود جوڑ کے رکھ دیا، خود پھر کھانا آگے مہمانوں کو سرو کیا اور خاموشی کے ساتھ بغیر کوئی بھی تنقید کیے اور بغیر کوئی ڈانٹ ڈپٹ کیے دوسرا پیالہ اس کے عوض میں بھیج دیا، اور اس سے ساری بات آئی گئی ہو گئی. اور ظاہر ہے کہ جو شخص غصے میں آیا وہ بھی وقتی طور پر جس غصے میں، اس کا اظہار بھی ضروری ہے. اگر وہ اس وقت اظہار نہیں کرتا اور صرف منہ بنا لیتا اور خاموشی اختیار کر لیتا ہے اور ایک لمبی ناراضگی کا وہ شروع کر دیتا ہے سلسلہ، تو یہ ساری چیزیں معاشرتی بگاڑ کا سبب بنتی ہیں. ایسے موقعوں پر اگر ایک شخص تیش میں ہے، اشتعال میں ہے، تو دوسرے کو خاموشی اختیار کر لینی چاہیے حتیٰ کہ دوسرے کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے اور وہ خود اپنے ٹھنڈے دل سے سوچ سکے کہ اس نے کیا کیا. وقال ابن ابی مریم اخبرنا یحیی ابن ایوب حدثنا حمید حدثنا انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث حضرت انس سے دوسری طرح بھی روایت ہوئی ہے. باب اذا هدم حائطا فليبن مثله، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ظلم کا کیا مطلب ہے، کسی کا حق نہ دینا. اب کسی کا پیالہ توڑنا اس کے حق میں ظلم ہے، تو اس ظلم کا مداوع کیا جانا چاہیے. تو یہاں پر بھی کتاب المظالم میں اذا هدم حائطا، اگر کوئی کسی کی دیوار توڑ دے، پیالہ توڑنا تو چھوٹی سی بات ہے، اگر کوئی کسی کی دیوار توڑ دے تو کیا کرنا چاہیے؟ فلیبن مثلہ، اسی طرح کی بنا کے دینی چاہیے، یعنی اس کا کیا کفارہ ہوگا، دوبارہ دیوار بنائی جائے گی. یہ نہیں کہ صرف جا کے کہہ دیں سوری، کیونکہ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ بڑے سے بڑا کسی کا نقصان کر کے اس کو کوہنی مار کے پھر کہہ دیا سوری. حدثنا مسلم ابن ابراہیم حدثنا جریر ابن حازم عن محمد ابن سیرین عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان رجل فی بنی اسرائیل یقال له جریج، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کا نام جریج تھا، یصلی، جو نماز پڑھتا رہتا تھا، زاہد تھا، راہب تھا، فجاءته امه، تو اس کی ماں اس کے پاس آئی، فدعته، اسے آواز دی، فابا ان یجیبها، تو اس نے انکار کیا، اس کو جواب نہ دیا، فقال اجیبها او اصلی، تو دل میں سوچنے لگا ماں کی بات کا جواب دوں یا نماز پڑھتا رہوں، ثم اتته، پھر وہ آئی، فقالت، پھر اس نے آواز دی اور اسی طرح جواب نہ سنا. کہا یہ جاتا ہے کہ بنی اسرائیل کی جو نماز ہوتی تھی اس میں بولنے کی اجازت تھی. اسے اب بھی آپ دیکھیں کہ چرچز میں جب یہ لوگ ہمز وغیرہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ عبادت کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں نہ تو وضو یہ کرتے ہیں اور نہ ہی نماز کا وہ طریقہ ہے جو مسلمانوں کے ہاں ایک پرٹیکولرلی سجدہ اور وہ پورے ریچولز کے ساتھ، تو ان کے ہاں بولنے کی بھی اجازت ہوتی تھی. اب وہ دوبارہ ماں آتی ہے، بلاتی ہے اور بچہ جواب نہیں دیتا، فقالت، تو ماں غصے میں آ جاتی، کہتی ہے اللہم لا تمتہ، اللہ اس کو موت نہ آئے، حتی تریہ، یہاں تک کہ تو دکھائے اس کو وجوہ المومسات، فاحشہ عورتوں کے چہرے، یعنی یہ میرا بیٹا نہ مرے جب تک کہ فاحشہ عورتوں کے متھے نہ لگے، جیسے کہتے ہیں. اب بعض اوقات مائیں غصے میں بد دعا دے دیتی ہیں، اور آپ کو پتا ماں کی بد دعا لگ جایا کرتی. وکان جریج فی صومعتہ، اور جریج اپنے عبادت خانے میں تھا، یعنی وہ وقت آیا اور گزر گیا، جریج اپنی عبادت میں اسی طرح مشغول رہا. کافی دن گزر گئے تو کیا ہوا، ایک عورت اس کے اس عبادت خانے میں آئی، فقالت امرأت، کہنے لگی، لافتنن جریجن، میں جریج کو ضرور فتنے میں مبتلا کر کے چھوڑوں گی، میں اسے اس کی عبادت سے روکوں گی. اب یہ شیطان کا یہ ایک وار ہوتا ہے، جب وہ دیکھتا ہے کہ ایک شخص اچھا کام کر رہا ہے تو اسے کسی انسان کے ذریعے، تو من الجنت والناس ہے نا، شیطان کے فتنے سے جب پناہ مانگی گئی تو صرف اس شیطان سے نہیں کہ جو جنات کی شکل میں، ان شیطانوں سے بھی جو انسانوں کی شکل میں ہوتے ہیں. تو یہ عورت ایک شیطان کا روپ دھار کے آئی، یا شیطان ایک عورت کا روپ دھار کر آیا، اور کہنے لگی کہ میں جریج کو ضرور فتنے میں مبتلا کروں گی، یعنی اس پر کوئی برا الزام لگاؤں گی. فتعرضت لہ فکلمتہ، تو اس کے سامنے اپنا آپ پیش کیا اور اس سے بات کی، فابا، اس نے انکار کیا، فاتت راعیاً، تو یہی عورت ایک اور چرواہے کے پاس آئی، فامکنتہ من نفسہا، اور اپنا آپ اس کے حوالے کر دیا، فولدت غلاماً، اور اس زنا سے اس کا ایک بچہ پیدا ہوا. فقالت ہوا من جریج، جب یہ بچہ پیدا ہوا تو کہنے لگی کہ یہ جریج کا ہے، یعنی جریج کے ذمے لگا دیا. تو اس طرح اس عبادت گزار شخص کے اوپر ایک طرح سے لوگوں میں زنا کا الزام مشہور ہو گیا، اور یہ ماں کی بد دعا کا نتیجہ تھا. فاتوہ، تو لوگوں کو بڑا غصہ آیا کہ ویسے تو بڑا نیک شریف بنتا ہے اور جو کرتوت ہے وہ شیطان سے بدتر. وَكَسَرُوا صَوْمَاتَهُ، انہوں نے اس کے عبادت گھر بھی توڑ ڈالا. ہمارے جیسی جذباتی قوم ہوگی نا کہ جب کوئی اشتعال میں آتی ہے تو بسوں کے شیشے توڑ دیتی ہے، عمارتوں کے، امبیسیز کے، تو انہوں نے بھی کیا کیا، آ کے اس کا عبادت خانہ توڑ ڈالا. وَأَنزَلُوهُ، اور اسے باہر نکال لیا. وَسَبُّوهُ، اسے سب و شتم کیا، گالی گلوچ کیا. فَتَوَضَّأَ وَصَلَّى، تو اس نے وضو کیا اور نماز پڑھی. ثُمَّ أَتَى الْغُلَامَ، پھر اس بچے کے پاس آیا. یہ کون ہے؟ جریج. جریج پر جب اتنا الزام لگا، اس کا حد ہو گئی کہ اس کا عبادت خانہ توڑ کے اسے برا بھلا کہا، اسے کھینچ باہر نکالا، یعنی ہر طرح سے رسوا کیا، تو اس نے ان ساری باتوں میں کیا کیا، وَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر بھی کیا اور ساتھ دو رکعت نماز پڑھی. تودا، وضو کیا، وصلى، اور نماز پڑھی. ثم اتى الغلام، پھر بچے کے پاس آیا. فقال، تو کہا، من ابوک یا غلام، اے بچے تو بول تیرا باپ کون ہے. قال الرائی، کہنے لگا فلاں چرواہا. قالو، تو اس بات کو سن کر، اس دودھ پیتے بچے کی زبان سے اس کی برات سن کر جریج کی، لوگ ٹھنڈے پڑ گئے، کہنے لگے نبنی سوما تک، ہم تیرا عبادت خانہ جو ہے تعمیر کر دیتے ہیں، من ذہبن، سونے کا. اب کہاں اسے نیچے پٹخایا، اب اوپر چڑھا رہے ہیں. قال اللہ، کہنے لگا نہیں، مجھے سونے کے عبادت خانے کی ضرورت نہیں، الا من تینن، مٹی کا ہی کافی ہے، یعنی جیسا توڑا تھا ویسا ہی دوبارہ بنا دو. اب یہ امام بخاری حدیث لائے ہیں جو بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے، لیکن چونکہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا ہے، اور جو چیز خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم روایت فرمائیں پچھلی اقوام میں سے، وہ ہمارے لیے بھی ایک حجت ہوتی. اور اگر کوئی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت نہیں کی، لیکن وہ پچھلی اقوام کے واقعات میں سے، پچھلی کتابوں میں سے، جسے اسرائیلیات بولتے ہیں، اس کی روایت اگر مفسرین کرتے ہیں، تو جب تک وہ ہمارے دین کے یا قرآن یا سنت کے کسی واضح حکم کے خلاف نہ ہو، تو اسے قبول کیا جا سکتا ہے. ہاں، اگر اس میں اور اس میں اختلاف ہو جائے، تو قرآن اور سنت کو لیا جائے گا اور اس کو چھوڑ دیا جائے گا. لیکن اگر وہ اس کی تائید میں ہو، تو لیا جا سکتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا، حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، بنی اسرائیل سے روایت کر سکتے ہو، اس میں کوئی حرج نہیں. لا حرج سے مراد یہ نہیں کہ ہر قسم کی روایت کر سکتے ہو، بلکہ اس سے مراد یہ تھی کہ وہ روایات جس میں قرآن اور سنت سے کوئی اختلاف نہ پایا جاتا ہو. کہا یہ جاتا ہے کہ 6 بچے ایسے ہیں جنہوں نے بچپن میں بات کی، یعنی بچہ ہوتے ہوئے کلام کیا. اس میں حضرت یوسف کے گواہ کی مثال ہے کہ وشاہد شاہد من اہلہ. کہا یہ جاتا، یہ ایک روایت ہے، کہ وہ بھی ایک دودھ پیتا بچہ تھا. دوسرا کہا جاتا کہ فرعون کی بیٹی کی مشاتا، یعنی کنگھی کرنے والی کا بیٹا. اور عیسیٰ علیہ السلام، جیسا آپ جانتے ہیں کہ وہ بچپن میں لوگوں نے کہا تھا، قالو کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم کس طرح بات کریں اس بچے سے جو پنگھوڑے میں لیٹا ہوا ہے. اور صاحب اخدود، یہ ریاض الصالحین میں شاید آپ نے حدیث پڑھی ہو، وہ جن کے لیے آگ کے گڑھے کھدوائے گئے تھے، سورۃ البروج میں بھی آتا ہے. تو اس میں ایک ماں اپنے بچے کو اٹھائے ہوئے تھی اور آگ میں کودنے لگی تو ٹھٹک گئی، تو بچے نے کہا نہیں ماں، تم کود پڑو. بچے کی ماں کبھی مرنا نہیں چاہتی، تو وہ اپنی خاطر نہیں، یعنی یہ نہیں کہ اس کا ایمان کمزور تھا، اس لیے نہیں آگ میں کود رہی تھی کہ بچے کو کون دیکھے گا یا بچے کا کیا ہوگا یا بچے پر ترس اور رحم کرتے ہوئے، تو بچے نے اسے کہا کہ نہیں تم کودو. اور یہ جریج کا جو قصہ تھا، اس میں اگلا باب کتاب ہے، کتاب الشرکہ، شرکت کا باب، شراکت داری، پارٹنرشپ. یہ پارٹنرشپ صرف بزنس کی نہیں، بلکہ عام زندگی میں بھی، جب کوئی کام بہت سے لوگ مل کر کریں، کھانے پینے میں بھی پارٹنرشپ ہوتی ہے، یعنی اگر سب لوگ مل بیٹھ کے ایک جگہ پر کھا رہے ہیں تو اس کے بھی کچھ آداب ہیں. فی الطعام، کھانے کے بارے میں، یعنی شرکت کس میں؟ کھانے میں. والنہد، نہد کہتے ہیں سفر پر کھانا، سارے مسافر اپنا کھانا اکٹھا کر لیں اور ایک جگہ پر بیٹھ کے کھائیں. والعروضی، اور سامان، یعنی سامان سفر. عرض الحیات الدنیا، عرض سامان کے لیے آپ پڑھ چکے ہیں. وکیف قسمت، اور کس طرح تقسیم ہوگی، ما یکالو، جس کا ناپ کیا جاتا ہے، ویوزنو، اور وزن کیا جاتا ہے. یعنی ناپی جانے والی چیز کی تقسیم کیسے ہوگی اور وزن کی جانے والی کی کیسے ہوگی. مجازفتن، جو اندازے سے ہی کی جا رہی ہو، کیونکہ بعض اوقات سفر میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ترازو نہیں ہوتا. کوئی چیز ایسی ہوتی ہے، مثلا آپ اکٹھا کوئی کھانا خرید لیتے ہیں اور پھر 8-10 لوگوں پہ بانٹنا ہے، کوئی ترازو نہیں کہ آپ اس میں رکھ کے سب لوگوں کو بانٹیں. تو آپ کیا کرتے ہیں، اس کی چھوٹی چھوٹی ڈھیریاں مثلا بنا لیتے ہیں یا اسے الگ الگ کر لیتے ہیں اور اندازے سے ہی سب کو بانٹنا شروع کر دیتے ہیں. تو کیا اس میں کوئی ظلم تو نہیں؟ کیا ایسا کیا جا سکے؟ کتاب المظالم سے متصل کتاب الشرکت اس لیے آیا ہے کہ عموماً ظلم ان معاملات میں ہوتا ہے جہاں لوگ مل کر کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، اکٹھے کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں. اندازے کے ساتھ اگر کسی چیز کو ناپ یا تول کے دے دیا جائے، او قبضتن، قبضتن، قبضہ کہتے ہیں مٹھی کو، یا مٹھی بھر. لما لم ير المسلمون في النهد باسا، تو مسلمانوں نے سفر کی حالت میں کھانا اکٹھا کرنے میں کوئی حرج نہیں سمجھا. ان یاکل ھذا بعضا و ھذا بعضا، کہ کوئی چیز یہ کھا جائے اور کوئی حصہ دوسرا کھا لے. اچھا، یہ جو اکٹھا کھانا ہے نا، اس سے مجھے یاد آ رہا تھا جیسے ون ڈش ہوتی. اب ہوتا کیا ہے کہ ہر شخص اپنے گھر سے کچھ نہ کچھ پکا کے لے آتا ہے، کسی کا کھانا زیادہ قیمتی ہوتا ہے اور کسی کا اس کے مقابلے میں کم قیمتی ہوتا ہے. ہر کوئی اپنی حیثیت کے مطابق کچھ لے آتا ہے. کوئی شخص نمکین لے آتا ہے, کوئی میٹھا لے آتا ہے. اسی طرح کوئی شخص بہت لذیذ پکا کے لے آتا ہے اور کوئی میری طرح ایسے ہی پکانا جو نہ جانتا ہو ایسے ہی لے آتا ہے. اب ایسی صورت میں اگر کوئی شخص وہ کھانا کھا رہا ہے جو زیادہ لذیذ ہے, یعنی سب کھانے اکٹھے ایک جگہ رکھے ہیں, اس کے سامنے جو ہے, کیونکہ ادب یہ ہے نا کہ جو اپنے سامنے ہے وہ اس سے شروع کرو, کل مما یلی کا, وہ کھا رہا ہے اور وہ زیادہ قیمتی یا زیادہ لذیذ یا کسی بھی لحاظ سے زیادہ اچھا ہے, اور اتفاق کی بات ہے جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے اس کے سامنے جو ڈش رکھی ہوئی ہے وہ کوئی بہت اچھی نہیں ہے, اب اس میں کیا یہ ظلم ہے کہ ایک شخص جس نے وہ پکایا نہیں اس کے حصے میں وہ آ گیا اور جس نے وہ پکایا تھا اس کے حصے میں انتہائی بے ذائقہ قسم کی چیز آ گئی؟ تو یہ ظلم نہیں ہے. اس میں یہ کہ کوئی حصہ اگر ایک شخص کھا رہا ہے اور دوسرے کے حصے میں کچھ اس سے بہتر, مثلا اگر کیک کاٹا جاتا ہے تو بعض لوگوں کو کنارے والا حصہ زیادہ پسند ہوتا ہے, بعض لوگوں کو بیچ والا زیادہ پسند ہوتا ہے, یا اسی طرح بعضوں کا چکن ہے تو چکن کے بعض پیس بعض لوگوں کو زیادہ اچھے لگتے ہیں بعض کو کم اچھے لگتے ہیں. تو اس میں اگر کسی کے حصے میں کچھ آ رہا ہے اور دوسرے کے حصے میں کچھ اور آ رہا ہے اور جس کو وہ مل رہا ہے اس کو وہ زیادہ پسند نہیں, اس کی بنسبت کوئی اور چیز زیادہ پسند تھی, تو ایسی صورت میں کیا ایک دوسرے پر ظلم تو نہیں؟ ایسی شراکت میں کمی بیشی تو ہو ہی جایا کرتی ہے, تو کیا اس کی اسلام اجازت دیتا ہے؟ کوئی یہ گناہ کی بات تو نہیں؟ یا بعض لوگ کم کھاتے ہیں بعض لوگ بہت زیادہ کھاتے ہیں, اب اگر کسی نے ایک بریڈ کا پیس لیا اور کسی نے چار کھا لیے, جیسے ہاسٹل میں لوگ رہتے ہیں پیسے سب برابر کے دیتے ہیں لیکن مل بیٹھ کے کھاتے ہیں اور اس کھانے میں کمی بیشی ہو جاتی ہے, کچھ سالن زیادہ کھا جاتے ہیں, تو ایسی صورت میں کیا وہ شخص جس کو سالن زیادہ کھانے کی عادت ہے وہ باقی سب پہ ظلم تو نہیں کر رہا؟ یا جو روٹی زیادہ لے جاتا ہے وہ دوسروں پہ ظلم تو نہیں کر رہا؟ تو مل بیٹھ کے کھانے میں اگر کھانے میں یا کسی اس کی کوانٹیٹی کوالٹی یا کسی بھی چیز میں کمی بیشی ہو جاتی ہے تو یہ شراکت, کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ یا اسلام یہی کہتا ہے کہ ہر ایک چیز کو لکیر کھینچ کر اور پورا پورا ترازو پہ رکھ کے اسے ناپ تول کر ہی بانٹا جائے؟ تو نہیں, اس کی اجازت ہے باہم شراکت کے ساتھ کھانا پینا اور چیزیں بانٹنا جو ہے اس کی اجازت ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے آپ کو کوئی چیز پیش کی جاتی ہے, آپ کے سامنے جو فروٹ آتا ہے وہ انتہائی گلا سڑا یا کھٹا یا کچا یا کوئی اس طرح کا ہو سکتا ہے, یا وہ چیز ہو سکتی ہے جو آپ کو پسند نہیں, لیکن اسلام کا ادب کیا کہ اپنے ہی سامنے سے اٹھاؤ, یہ نہیں کہ سارے کو ہاتھ مار کے اور چن کے اس میں سے اپنے لیے اچھی چیز نکالو اور باقیوں کے لیے جس کو آخر میں ملے اسے گلا سڑا ملے, تو یہ اسلامی اخلاق کے منافی چیز ہے. تو ایسی صورت میں اگر قسمت میں آپ کے گلا سڑا لکھا گیا اور آپ کے حصے میں آپ کو اٹھانا پڑا, تو ایسی صورت میں آپ پر کوئی ظلم نہیں ہے. جہاں لوگ مل جل کر کام کرتے ہیں وہاں پر کسی نہ کسی پر کوئی تھوڑی بہت زیادتی یا کمی بیشی ہو ہی جایا کرتی ہے اور اسلام اسے درگزر کرتا ہے. وَكَذَلِكَ مُجَازَفَةُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ, اسی طرح اندازے کے ساتھ سونا چاندی دینا, یعنی بعض جگہیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ جہاں پر سونا یا چاندی کسی کو مثلا روپے پیسے کے وجہ, مثلا میں کہتی ہوں کہ یہ بالیاں میں بیچنا چاہتی ہوں, اب کوئی ایسی جگہ نہیں ہے, سفر میں ہی کہیں جا رہے ہیں, کوئی تولنے کی جگہ نہیں ہے, کسی کو پسند آ گئی, کچھ خرید و فروخت ہو گئی, مجھے پیسے چاہیے, کسی کو بالی چاہیے, تو اب ایسے میں اندازہ کر لیں کہ ہاں یہ اتنے کی ہوگی. بعض اوقات لوگ اس طرح ہاتھ پہ چیز کو اٹھا کر اس کا وزن کر رہے تھے, ہاں لگتا ہے کہ ایک تولہ ہے, چلیں ٹھیک ہے اتنے پیسے اتنے پیسے, اب گھر جا کے پتا چلا کہ جی تولے سے تو دو رتی کم تھا یا دو ماسے کم تھا, تو ایسی صورت میں کیا بیچنے والا جو پورے تولے کے پیسے لے گیا وہ گناہ کما گیا؟ نہیں, اگر دونوں خرید و فروخت کے وقت باہم رضامند ہوں, تو اگر کسی کے پاس قیمت زیادہ چلی جاتی ہے, یہ چیز زیادہ چلی جاتی ہے, تو وہ جان بوجھ کے نہیں, کسی کا حق مارنے کے لیے نہیں, ظلم کے لیے نہیں, اس کی اجازت ہے. یہ سہولت پیدا کرنے کے لیے معاملات میں اجازت دی گئی, اور اس میں تھوڑی بہت کمی بیشی کو ایک دوسرے سے معاف کر دینا چاہیے, کیونکہ شراکت میں یہی چیز پھر حسن پیدا کرتی ہے. مجازفت الذهب والفضۃ والقران فی التمر, اور دو کھجوریں اکٹھی کھانے کے بارے میں, اب یہ آگے دیکھتے ہیں آپ کے ان میں مختلف چیزوں کا کیا اصول بتایا گیا کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے. اگرچہ یہ باب کا نام کتاب الشرکت ہے اور بڑی بھاری اور بور سی باتیں لگتی ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ باتیں ہم میں سے ہر ایک کو پتا ہونی چاہیے تاکہ انسانوں کے حقوق صحیح طور پر ادا ہو سکیں, کوئی کسی کے اوپر ظلم نہ کرے, اور اگر کوئی شخص یہ سمجھے بھی کہ اس کو اس کا حق پورا نہیں ملا تو اسے بھی معاف کر دینا چاہیے, کیونکہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان, بعض اوقات عدل نہیں ہو سکتا, احسان کرنا پڑتا ہے, تو تو معاشرے میں ہمیشہ صرف عدل ممکن نہیں ہوتا، اکثر اوقات عدل سے ایک درجہ آگے بڑھ کر احسان اختیار کرنا پڑتا ہے. اور احسان کا مطلب کیا ہے؟ حق سے زائد دینا کسی کو، اگر اتفاقاً حق سے زائد دے دیا جائے یا جان بوجھ کر دیا جائے، دونوں صورتوں میں کیا ہے، ظلم میں پھر شمار نہیں ہوتا، ایسا کیا جا سکتا اور کیا جانا چاہیے. اب اس کی تھوڑی سی تفصیلات ہیں. حدثنا عبداللہ بن یوسف اخبرنا مالک عن وہب بن کیسان عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما انہ قال بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعثا قبل الساحل، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساحل کی طرف یعنی سمندر کے کنارے ایک لشکر بھیجا، یہ 8 ہجری میں. فامر علیہم ابا عبیدہ بن الجراح، تو ان پر ابو عبیدہ بن جراح کو امیر بنایا. وہم 300، اور یہ لشکر 300 لوگوں پر مشتمل تھا. وانا فیہم، راوی حدیث جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں بھی ان میں شریک تھا. فخرجنا حتی اذا کنا ببعد الطریق، تو ہم نکلے یہاں تک کہ ابھی بعض راستے پر ہی تھے. فنزادو، کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا، ابھی تھوڑا ہی راستہ طے کیا تھا کہ جو چیزیں زادے راہ کے طور پر لائے تھے وہ فنا ہو گئی یعنی ختم ہو گئی. فامر ابو عبیدہ بے ازواد ذالک الجیش، تو ابو عبیدہ بن جراح امین الامت جن کا لقب ہے، انہوں نے کیا حکم دیا؟ بے ازواد، سب کے زادے راہ جمع کرنے کا، ذالک الجیش، اس لشکر کے، کہ لشکر میں جس کے پاس جو کچھ ہے وہ سب لے آئے. فجمع ذالک کلہ، تو وہ سارے کا سارا جمع کر لیا گیا. فکانا، تو ہو گیا کتنا؟ مزودی تمرن، 2 تھیلے کھجور. یعنی سارے لشکر کی کھانے پینے کی چیزیں جب اکٹھی کی گئیں تو کل کیا نکلی؟ 2 تھیلے کھجور نکلی، جمع کر کے 2 تھیلے کے برابر بن گئی. فکانا یقوتنا کل یومن، وہ کھجوریں انہوں نے اپنے پاس رکھ لی اور ہر روز ہمیں اس میں سے تھوڑا تھوڑا کھانے کو دیتے تھے. یقوتنا قوت سے ہے، قوت روزی کو کہتے ہیں، ہمیں کھانے کو دیتے تھے ہر روز قلیلن قلیلن. حتی فنا، یہاں تک کہ کھجوریں بھی ختم ہو گئی. فلم یکن یصیبنا الا تمرتن تمرتن، پھر کیا ہوا؟ پھر ہمارے پاس صرف ایک کھجور روز ہمیں ملنے لگی، یعنی وہ جب وہ بھی ختم ہونے کو آیا تو ایک کھجور پہ بات آ گئی. فقلت، تو میں نے کہا، وما تغنی تمرتن، ایک کھجور سے کیا بنتا تھا تمہارا؟ فقالا، تو راوی کہتے ہیں، لقد وجدنا فقدها حين فنیت، کہتے ہیں کہ اس کے نہ ہونے کا احساس ہمیں اس وقت ہوا، یعنی ایک کھجور کی قدر بھی اس وقت ہوئی جب کچھ بھی نہ رہا. یعنی بعض اوقات انسان کہتا ہے نا، اس سے میرا گزارا نہیں، لیکن انسان کو تھوڑے پر بھی شکر گزار ہونا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ تھوڑا بھی باقی نہ رہے. کہتے ہیں کہ جب وہ تھوڑا بھی نہ رہا، بالکل ہی ختم ہو گیا، پھر ہمیں پتا چلا کہ وہ ایک کھجور بھی کیا تھی. قال ثم انتهينا الى البحر، کہتے ہیں پھر ہم سمندر کے پاس جا رکے. فاذا حوت مثل الضرب، تم نے دیکھا کہ ایک مچھلی پہاڑ کی طرح، ویل مچھلی ہوگی. فاکل منه الجيش، تو لشکر نے اس مچھلی کو کھانا شروع کر دیا. کتنے دن کھایا؟ 18 ليلة، 18 راتیں. ثم امر ابو عبیدہ بدلعین من اضلاعہ، پھر ابو عبیدہ نے اس کی 2 پسلیوں کو اٹھا کر کھڑا کرنے کا حکم دیا. فنصبا، تو وہ دونوں نصب کی گئیں. ثم امر براحلت، پھر اپنی سواری کو یعنی اونٹ کو حکم دیا. فرحلت، کہ وہ اس کے نیچے سے گزری. ثم مرت تحتہما، پھر وہ ان 2 ہڈیوں کے یعنی پسلیوں کی ہڈی کے نیچے سے پورا اونٹ گزر گیا. فلم تصبہما، لیکن اونٹ ان کو ٹچ نہ کیا، یعنی اتنی بڑی مچھلی تھی کہ جیسے پورا ایک پہاڑ ہو. اور اس کو 18 روز تک 300 لوگوں نے کھایا، 300 کا لشکر تھا نا. مچھلی کا گوشت تو ویسے ہی بہت طاقت دینے والا ہوتا ہے، تو پورے لشکر کو اللہ تعالیٰ نے خوب طاقتور کیا. کہتے ہیں کہ اس کا گوشت کھانے کے بعد جو اس کی ہڈیاں سامنے آئیں، تو اس کی جو پسلیوں کی 2 ریبس تھیں، ان کو اس طرح جوڑ کے آرچ ایک بنایا گیا اور اس کے نیچے سے اونٹ گزارا گیا، اور اونٹ آسانی سے گزر گیا، ان کو ٹچ نہ کیا آس پاس کو. اس سے پتا چلتا ہے کہ بعض مچھلیاں اونٹ سے بھی بڑی ہوتی ہیں. حدثنا بشر بن مرحوم حدثنا حاتم بن اسماعیل ان یزید بن ابی عبید ان سلمۃ رضی اللہ عنہ قال خفت ازواد القوم، کم پڑ گئے قوم کے زادرہ، خفت خفیف ہو گئے، ہلکے ہو گئے. واملقوا، اور وہ محتاج ہو گئے. قرآن پاک میں آتا ہے نا، لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، املاق کا معنی ہوتا ہے بھوک، محتاجی. فاتوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. فی نحر ابلہم اپنے اونٹوں کے قربان کرنے کی اجازت لینے کے لیے. نحر ہوتا اونٹ قربان کرنا, اونٹ ذبح کرنا. فاذن لہم, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا, ظاہر ہے بھوکے لوگ تھے, کس طرح منع کرتے. فلقیہم عمر, تو عمر ان کو راستے میں مل گئے, یعنی اجازت لے کے جا رہے تھے خوشی خوشی کہ اب اپنے اونٹ ذبح کر کے پکا کے کھاتے ہیں, تو عمر کو پتا چل گیا. فاخبروہ, انہوں نے اس کو خبر دی یعنی عمر کو. فقال ما بقاؤکم بعد ابلکم, تم خود کیسے بچو گے اپنے اونٹوں کے ذبح ہونے کے بعد, یعنی چل چل کے مر جاؤ گے, اونٹ ذبح کرنے چلے ہو, اونٹ ذبح کر دیا تو خود کیسے بچو گے. ما بقاؤکم, تمہاری بقا کا کیا سبب ہوگا. بعد ابلکم, تمہارے اونٹوں کے بعد. فدخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. فقال یا رسول اللہ, کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ما بقاؤہم بعد ابلہم, ان کے اونٹوں کے بعد ان کے بچنے کا سامان کیسے ہوگا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نادی فی الناس, لوگوں میں آواز دو, یا اتونا بفضل ازوادہم, کہ اونٹ ذبح نہ کریں بلکہ کیا کریں, اپنے زاد راہ کا جو بچا ہوا ہے جو کچھ وہ سب اکٹھا کر لیں. یہاں ایک بات بتاتی چلوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بسا اوقات ایسا طریقہ اختیار کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے سے اختلاف کیا. نعوذ باللہ, یہ کوئی گستاخی نہ تھی, بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ جہاں پر بھی انسان دیکھے کہ کوئی شخص ایسا فیصلہ کر رہا ہے جس سے دوسروں کے مفاد کو نقصان ہو سکتا ہے اور وہ اپنی نیک نیتی کے ساتھ کر رہا ہے, تو ایسی صورت میں دوسرے کو اگر اس سے زیادہ بھلی بات معلوم ہو تو اسے مشورہ دینے میں کبھی بھی آر محسوس نہیں کرنی چاہیے. یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ دوسرا شخص تو خود اتنا عقل مند ہے اور خود اتنا بڑا ہے اور اتنا پڑھا لکھا ہے اور زیادہ جانتا ہے. حضرت عمر نے یہ نہیں سوچا کہ آپ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ تو اللہ کے نبی ہیں, میں کون ہوتا ہوں آپ کو مشورہ دینے والا. نہیں, صحابہ کرام کو مشورہ دینے کی اجازت تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم تھا, وشاورہم فی الامر, کہ صحابہ کرام سے مشورہ کرتے رہیے. تو مشورہ کرنا اور مشورہ قبول کرنا یا باہم مشورے سے کام کرنا جو ہے, یہ امت مسلمہ کی ایک خصوصیت ہے اور اس میں بھلا ہوتا ہے, کیونکہ بعض اوقات ایک شخص کی نگاہ سے وہ دوسرے فائدے کے پہلو اوجھل ہوتے ہیں جو دوسروں کو زیادہ بہتر طور پر نظر آ رہے ہوتے ہیں. تو کسی بھی ایک شخص کو عقل کل ہو کر فیصلہ نہیں کرنا چاہیے, بلکہ وہ کام کرنا چاہیے جس میں سب کا مشورہ شامل ہو اور سب کا بھلا ہو. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کیے ہوئے فیصلے کو بدل ڈالا, اسے اپنے انا کا مسئلہ نہیں بنایا. آپ نے فرمایا نادی فی الناس, چلو پھر کوئی اور طریقہ سوچنا لوگوں کو بھوک سے بچانے کا, اور وہ کیا ہے, لوگوں کو آواز دو. اور کیا کہو, کہ یأتون بفضل ازوادہم, اپنا زائد توشا لے آئیں, یعنی جو جو کسی نے کھا لیا وہ تو کھا لیا, پیچھے آیا نا کہ کم پڑ گیا, تھوڑا رہ گیا تھا, تو جو کچھ تھوڑا بچا کھچا جس کے پاس موجود ہے وہ سب اکٹھا کر لیں. سب نے اپنی چیزیں اکٹھی کر لی. فبست لذلک نطعن, تو پھر ایک دسترخوان بچھایا گیا. نطعن کہتے ہیں چمڑے کا ٹکڑا, آج کل تو پلاسٹک شیٹ بچھائی جاتی ہے نا, چمڑے کا دسترخوان بچھایا گیا. وجعلوہ علی النطعی, اور لوگوں نے اپنے اپنے کھانے یا زاد راہ لا کر اس دسترخوان کے اوپر رکھ دیے. فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب سارا کھانا اکٹھا ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے. فدعا, تو آپ نے کیا کیا, دعا کی. کس کی؟ برکت کی. وبرک علیہ, اور اس پر برکت کی دعا کی. ثم دعاہم, پھر ان کو بلایا. بعویتہم, ان کے تھیلوں کے ساتھ. فاحتسن الناس, تو لوگوں نے احتسا, ہنسی ہوتا ہے چلو چلو بھر بھر کے, لپ بھر بھر کے لینا شروع کر دیا. حتی فرغو, یہاں تک کہ وہ فرغو فارغ ہو گئے, یعنی ہر ایک نے اپنی ضرورت کے مطابق لے لیا. ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ, کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں. مراد اس سے یہ کہ چونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ایک طرح سے معجزہ ہوا اور آپ کی نبوت کا ایک ثبوت تھا, جس کے تاکید کے طور پر آپ نے جملے سے بھی یا بول کر بھی اس بات کو دہرا دیا. یعنی ایسے موقعوں پر عموماً شرک کا بھی احتمال ہوتا ہے, جب کسی بھی بزرگ کے ہاتھ سے کوئی کرامت ظاہر ہوتی یا کسی نبی کے ہاتھ سے کوئی معجزہ ظاہر ہوتا, تو اس وقت اس بات کا احتمال ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ اس کو خدا کے درجے پر سمجھ لیں. اس لیے آپ نے فوراً اس کے بعد کیا فرمایا, اشہد اللہ الہ الا اللہ, کہ الہ اور معبود تو اللہ ہی ہے, اس وقت میرے ہاتھوں جو کھانے میں برکت پیدا ہوئی تو یہ اس وجہ سے ہے کہ انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ صلاحیت بخشی ہے. اصل دین اللہ ہی کی ہے، یعنی شرک کی کوئی گنجائش نہیں.